نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے، کسی کو اللہ تعالی شأنہ نے 50 سال کے لیے بھیجا ہے، کسی کو 60 سال کے لیے، کسی کو 70 سال کے لیے، کسی کو 20 سال کے لیے، کسی کو 5 سال کے لیے، کسی کو 5 مہینے کے لیے، کسی کو 5 گھنٹے کے لیے، ہر آنے والے کا وقت محدود ہے اور دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ تعالی شأنہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، اس میں ڈیلے نہیں کی جاتی. جگہ بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر. جس کی روح نکالنی ہوتی ہے، ملک الموت اسے تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتی کہ مجھے اس کی روح 31 دسمبر کو 5 بجے نکالنی ہے، تو اب 4 بج گئے ہیں تو میں اسے تلاش کروں. وقت مقرر ہے اور جگہ مقرر ہے. ملک الموت 5 بجے سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہوں گے یا وقت پر پہنچ جاتے ہوں گے، تو بندہ خود اس جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے. اور ٹھیک جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت پر اس کی روح نکالی جاتی ہے. تو دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالی شأنہ نے اس دنیا کو آخرت کے لیے تیاری کی جگہ بنایا ہے. تو اللہ تعالی شانو ہمیں پیدا فرماتے ہیں، دنیا میں بھیجتے ہیں اور آخرت کے لیے تیاری کا موقع دیتے ہیں. اچھے اعمال ہیں تو جنت، برے اعمال ہیں تو جہنم. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، کسی بھی انسان کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا. الا التي كانت قبل الموت يبنيها، مگر وہ گھر جسے وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں رہتے ہوئے تعمیر کرتا ہے. تو آخرت کے گھر کے کنسٹرکشن کا کام اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، یہاں آنے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا یہاں رہتے ہوئے ہوگا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها, مرنے کے بعد کی زندگی میں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے. الا التي كانت قبل الموت يبنيها, مگر وہ گھر جسے وہ تعمیر کرتا ہے مرنے سے پہلے. اب مرنے سے پہلے وہ اپنے اعمال سے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے. اب اعمال اچھے ہوتے ہیں, اعمال برے ہوتے ہیں. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ, اگر وہ اچھے کاموں سے اس آخرت کے گھر کو بناتا ہے تو اس کی رہائش, اس کا گھر, اس کی بلڈنگ, اس کا محل, اس کا بنگلو, اس کی جنت بہت عمدہ ہوتی ہے. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ, اور اگر برے اعمال سے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے, خواب بانی ہے, تو جو برے اعمال سے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے گھر بناتا ہے ایسا شخص مرنے کے بعد کی زندگی میں خسارے میں رہے گا, نقصان میں رہے گا, لاس میں رہے گا, گھاٹے میں رہے گا. اس لیے کہ جو برے اعمال سے اپنا گھر بناتا ہے وہ گھر جنت میں نہیں بنتا, وہ گھر جہنم میں بنتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, عقیدے اس کے بالکل درست ہوں, اور عقیدے کے بعد اس کی عبادات ٹھیک ٹھاک ہوں, اس کے معاملات بہت اچھے ہوں, اس کی معاشرت خوبصورت ہو, اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں. ان پر محنت کرے. ہر شخص کو چاہیے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں میں محنت کرے, تب جا کر کے دین مکمل ہوگا, تب جا کر کے اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع ہوگا. اگر کوئی عبادات کا اہتمام کرتا ہے معاملات کا نہیں, معاملات کا اہتمام کرتا ہے عبادات کا نہیں, عبادات اور معاملات کا اہتمام کرتا ہے معاشرت کا نہیں, معاشرت کا بھی اہتمام کرتا ہے حسن اخلاق کا نہیں. تو جس شعبے کا وہ اہتمام نہیں کرتا اس شعبے کے جو اعمال آخرت میں جاتے ہیں وہ برے اعمال ہیں. عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اچھے اعمال, عبادات کا اہتمام نہیں کرتا تو برے اعمال. معاملات کا اہتمام کرتا ہے تو اچھے اعمال, معاملات کا اہتمام نہیں کرتا تو برے اعمال. معاشرت کا اہتمام کرتا ہے تو اچھے اعمال, معاشرت کا اہتمام نہیں کرتا تو برے اعمال. اخلاق حسنہ کا اہتمام کرتا ہے تو اچھے اعمال, اور اخلاق حسنہ کا اہتمام نہیں کرتا تو برے اعمال. تو اگر کوئی شخص عقائد کی درستگی کے ساتھ صرف عبادات کی محنت کرتا ہے تو عبادات کے شعبے سے تو ماشاءاللہ اچھے اعمال آخرت میں جا رہے ہیں اور اس کی جنت اس سے بن رہی ہے, مگر اس سے زیادہ آخرت میں اس کے برے اعمال جا رہے ہیں. اس لیے کہ معاشرت میں معاشرت کا اہتمام نہیں, معاملات کا اہتمام نہیں, حسن اخلاق کا اہتمام نہیں. تو جنت میں گھر بننے کے لیے جتنے اعمال جانے چاہیے اتنے جا نہیں رہے ہیں, تو جنت میں گھر بنے گا نہیں. اور جہنم میں گھر بننے کے لیے بہت سارے اعمال جا رہے ہیں, معاشرت کے شعبے سے جا رہے ہیں, معاملات کے شعبے سے جا رہے ہیں, اخلاق کے شعبے سے جا رہے ہیں, تو جہنم میں گھر بنے گا. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے عقائد کی درستگی کا خیال رکھتے ہوئے یہ جتنے شعبے ہیں اسلام کے اور دین کے, چار شعبے، عبادات، معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق، ان پر خوب محنت کرے، اور محنت کر کے اپنی زندگی میں پورے دین کو جگا دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے، تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کا. سلف صالحین جب کسی کے جنازے کو دیکھتے تھے، یا ان کو جب کسی کے مرنے کی خبر پہنچتی تھی، جب وہ نماز جنازہ میں شرکت کرتے تھے، جب وہ قبرستان میں جاتے تھے، تو انہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنی موت یاد آ جاتی تھی، اور انہیں اپنے مرنے کی فکر پیدا ہوتی تھی. اور اس قسم کے مناظر اور اس قسم کی خبریں انہیں آخرت کی تیاری پر ابھارتے تھے. تو ایک شخص جو پہلے ہی سے آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جب اس کے کانوں میں بات آتی تھی کہ بستی میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ فکر بڑھ جاتی تھی، اور فکر بڑھنے کے نتیجے میں تیاری بھی بڑھ جاتی تھی. جب وہ کسی جنازے کو دیکھتا تھا، اسے اپنی موت یاد آ جاتی تھی کہ میں مروں گا تو میرا کیا حال ہوگا، اور اعمال بڑھ جاتے تھے. جب وہ قبرستان میں جاتا تھا اور قبرستان میں قبروں کو دیکھتا تھا، تو اسے اپنی موت یاد آ جاتی تھی، اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی تھی، اور آخرت کی تیاری بڑھ جاتی تھی. یہ ہمارے اسلاف کا حال ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے کسی کا جنازہ گزرا، تو ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے. پوچھتے ہیں لوگ جب پتہ نہیں ہوتا کہ بھی کس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اسے ذرا ناگوار گزری یہ بات. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ برا لگ رہا ہے تو پھر میرا جنازہ ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جب کسی کے جنازے کو دیکھیں تو اس وقت ادھر ادھر کی دوسری باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی موت کی فکر میں مشغول ہونا چاہیے. تو کسی کے جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ میرا بھی وقت آنے والا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں ملک الموت کو دیکھوں گا اس وقت، پتہ نہیں میری کیا حالت ہوگی، پتہ نہیں ملک الموت کس شکل میں میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، میری روح پتہ نہیں کس طرح نکالی جائے گی، اور میری روح جب نکالی جائے گی تو پتہ نہیں اعلی علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، قبر میں مجھے جب لٹایا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، فرشتے مجھ سے جب سوال کریں گے پتہ نہیں میں جواب دے سکوں گا یا نہیں، اگر میرے اوپر عذاب قبر مسلط کیا گیا تو کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا. ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ممانعت کر رکھی تھی کہ قبرستانوں میں نہیں جانے کا، بس صرف مردوں کو دفن کرنے کے لیے جانے کا، اور مردوں کو دفن کرنے کے بعد قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانے کا. اس وقت تو قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا اور عبرت پکڑنا اور مردوں کو اثار ثواب کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ مستحب اور مسنون ہے، اور اگر کوئی شخص ہر جمعے کو جائے تو یہ بہت اچھا ہے، جانا چاہیے ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو دو مرتبہ جانا چاہیے، دو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر دو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ. اسے اپنے کاموں میں سے ایک کام سمجھیں کہ بھئی چلو مہینے میں ایک دفعہ سنیچر اتوار کو جب چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے، ہم قبرستان میں جائیں گے. اگر ہم قبرستان میں جانے کا اہتمام کریں گے تو اس کا مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہم وہاں جائیں گے، ایصال ثواب کریں گے، مردوں کو فائدہ ہوگا، وہاں جا کر کے ہم دعا کریں گے، مردوں کو فائدہ ہوگا، اور ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ عبرت کی نگاہ سے جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے والا کون ہے، اگر ان کو اس وقت عذاب قبر ہو رہا ہوگا تو کس حالت میں یہ لوگ ہوں گے، مجھے بھی لوگ اسی طرح لٹا کر چلے جائیں گے، میرا کیا حال ہوگا. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں موت کی فکر پیدا ہوگی اور دھیرے 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 زندگی جو ہے وہ درست ہوگی. اور پھر ہم جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، وہ بچے جو ذرا بڑے ہو گئے ہیں سمجھدار ہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہماری قبروں پر آئیں گے اور ہماری قبروں پر آ کر کے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ کلچر ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں منع فرماتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کی کچھ عادتیں تھیں جو اسلام کی اسپرٹ کے خلاف تھیں، تو ان عادتوں سے بالکلیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شروع میں منع فرما دیا کہ بھائی بالکل جاؤ ہی مت قبرستان میں، تاکہ وہ باتیں وجود میں آئے ہی نہیں. اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پختگی ایمان اور اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مسنون قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممانعت اٹھائی اس وقت یہ فرمایا کہ الا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں زیارت قبور سے روکتا تھا اور منع کرتا تھا کہ قبرستان میں مت جایا کرو، صرف مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاؤ اور تدفین کے بعد پھر مت جایا کرو. الا فزوروہا، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ قبرستان میں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے؟ فانھا تذکرکم الموت، اس لیے کہ قبرستان میں جانا اور قبروں کو دیکھنا، قبرستان کی زیارت کرنا، یہ تمہیں تمہاری موت کو یاد دلاتا ہے، یہ تمہیں تمہاری موت کو یاد دلاتا ہے. وَتُزَهِّدُكُمُ الدُّنْيَا، اور تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی کو پیدا کرتا ہے. دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رنگ ریلیاں جب دل میں اترتی ہیں تو آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، آخرت کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے تو آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہے. تو قبرستان میں جانے سے دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور جب دنیا کی رغبت کم ہوگی آخرت کی رغبت بڑھے گی. مگر آج کل ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے بھی دنیا کی رغبت کم نہیں ہوتی. جب ہم قبرستان میں جنازے کو اٹھاتے ہیں، جنازے کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور مردے کی لاش کو ہم دیکھتے ہیں، اس وقت بھی ہماری طبیعتوں پر گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی کہ میں مروں گا تو میرا کیا حال ہوگا. غسل دیتے ہوئے بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح یہ تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے مجھے بھی تختے پر لٹایا جائے گا، جس طرح یہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے مجھے بھی بے حس و حرکت لٹا دیا جائے گا، اور لوگ مجھے غسل دیں گے اور پھر کفن میں لپیٹ دیں گے اور پھر مجھے قبرستان کی طرف لے جائیں گے، میری نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر میری جو آخری منزل ہے اس منزل کی طرف لوگ رواں دواں ہوں گے، اور مجھے اس کھڈے میں رکھ دیں گے، اور کھڈے میں رکھ کر مجھے بند کر کے واپس آ جائیں گے، کیا ہوگا میرا. مردے کو دیکھ کر کے ہمیں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، مردے کی موجودگی میں کھل کھلاتے ہوئے ہم ہنستے ہیں، جنازے کی موجودگی میں ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جنازے سے پہلے دنیا کی باتیں، جنازے کے بعد دنیا کی باتیں، کھل کھلا کر ہنستے ہیں. قبریں ہیں چاروں طرف، قبروں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے، اور جس انجام تک یہ پہنچ گئے ہیں اس انجام تک مجھے بھی پہنچنا ہے ایک دن، نہیں یہ خیال نہیں آتا ہمیں. ہم جب قبر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بدن پر کب کبھی تاری نہیں ہوتی، ہمیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. جب ہم مردے کو اندر اتارتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبرستان میں جاؤ اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی, اور جب موت یاد آتی ہے تو دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے. موت یاد آتی ہے تو دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے. وہ شخص جسے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب آپ کے پاس صرف 2 مہینے باقی ہیں, تمہیں کینسر کی بیماری ہو گئی ہے, 2 مہینے سے زیادہ اب تمہارے پاس وقت نہیں بچا ہے, اب اس کی ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں. موت کی فکر سے دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے, دنیا کے مزے کم ہو جاتے ہیں, اور جب دنیا کی رغبت کم ہوگی آخرت کی رغبت بڑھے گی, اور دنیا کی رغبت بڑھے گی آخرت کی رغبت کم ہوگی, آخرت کی رغبت کم ہوگی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فائدہ قبرستان میں جانے کا یہ بتلایا کہ قبرستان میں جانے سے موت کی یاد آئے گی کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے, مجھے بھی ایک دن مرنا ہے. دیکھ کر کے یہ احساس ہوگا کہ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. دیکھے گا کہ یہ تو مرسیڈیز والا ہے, یہ تو فیکٹری والا ہے, یہ تو مکانات والا ہے, یہ بہت بڑی فالوئنگ والا ہے, لوگ اس کی جوتیاں رکھ دیتے تھے, اسے کوٹ پہنا دیتے تھے, اسے چائے پلاتے تھے, ایک ٹیشو بھی اٹھانے نہیں دیتے تھے. یہ تو ملک کا صدر ہے, یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, کھیتیوں والا ہے, زمینوں والا ہے, سونے چاندی والا ہے, کتنا بڑا آدمی تھا دنیا میں, مگر جا رہا ہے تو نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, نہ مال نہ دولت نہ دھن, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. تو دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میرے اوپر بھی ایک وقت آنے والا ہے. سکندر اعظم جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, ایسے بہت کم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, ان میں سے ایک سکندر اعظم ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے جنازے کو تم لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کفن میں مت رکھنا, کفن سے باہر, اور ایسی ہتھیلیاں یوں ہو تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں, تو کہا کہ دیکھو جتنی اللہ نے دنیا بنائی ہے اس پوری دنیا پر میری حکومت رہی, مگر اس کے باوجود بھی جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاؤں گا. میں دنیا کو جاتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے وہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس دنیا میں خالی ہاتھ آنا ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے, خالی ہاتھ آنا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے. حجاج ابن یوسف کا جب انتقال ہونے لگا, بڑا ظالم جابر حکمران تھا, مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی اپنی تلوار سے 1,00,000 آدمی کو اس نے قتل کیا تھا. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر تابعی کو اس نے نہیں چھوڑا, نہیں معاف کیا, مگر جب موت آئی اس کی سطوت حکومت اس کے اشارے کے اوپر لوگ چلتے تھے, مگر جب موت کا وقت آیا تو ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا, میری دولت کچھ کام نہیں آئی, اب یہ جو وقت آ رہا ہے میرا دنیا سے کچھ کرنے کا تو یہ اس مال کی وجہ سے 5 منٹ کی بھی مہلت مجھے زیادہ نہیں دی جائے گی, یہ مال مجھے کچھ کام نہیں آ رہا ہے, مال میری موت کو نہ روک سکتا ہے, نہ میری موت کو ڈیلے کر سکتا ہے, مؤخر کر سکتا ہے, نہ مرنے کے بعد کی زندگی میں میرے ساتھ آ سکتا ہے, اور نہ میرے کچھ کام آ سکتا ہے. ماں اگنا انی مالیہ, اور یہ جو انفلوئنس میرا کہ میں بڑا, میری سب بات مانتے ہیں, میں بہت مالدار, بہت اچھی گاڑی میرے پاس, بہت اچھا گھر, بہت پیسے والا میں, میری بہت شہرت, ہلک عنی سلطانیہ, میری حکومت بھی ہلاک ہو گئی, میری حکومت, میرے آرڈر پر جو سب لوگ چلتے تھے اور عمل کرتے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں, موت کو کوئی روک نہیں سکتا, موت کو کوئی نہیں روک سکتا, موت کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا, اور آخرت میں یہ میری حکومت اور سطوت کچھ کام نہیں آئے گی. یا یوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے پروردگار کو ناراض کرنے سے ڈرو اور بچو, اپنے پروردگار کو ناراض مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں, اس دن باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا. وخش یوم لا یجزی والد او ولد ولا مولود ہو اجاز او والده شیئا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ موت آئے گی, اور موت کے بعد فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک رائے کے دانے کے برابر بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا, ایک رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کی رغبت کم, دنیا کی رغبت کم, دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل, دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل, یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ تو اوٹم ہے, اوٹم اوٹم میں کوئی رونق نہیں رہتی, باغ میں موسم خزاں میں کوئی رونق باقی نہیں رہتی, مگر اس کے اوپر اگر آپ سپرنگ کا کاموفلاج کر دو تو بہت رونق نظر آئے گی. تو اندر رونق کچھ نہیں ہے, باہر سے بہت رونق آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اوٹم ہے, مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو کیموفلاج ہو گئی ہے, سپرنگ جیسی لگتی ہے. تو سپرنگ جیسی لگتی ہے, یہ سپرنگ کی شکل میں آتی ہے مگر ہے اوٹم, یہ موسم بہار کی شکل میں آتی ہے ہمارے سامنے مگر اندر یہ موسم خزاں ہے, نہ پتے ہیں نہ پھول ہیں نہ کوئی رونق ہے. تو ایک جو فائدہ ہے قبرستان میں جانے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے. موت یاد آتی ہے تو دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے, دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے دنیا کی رغبت بڑھتی ہے. اور ہمیں موت یاد نہیں آئے گی تو دنیا کی رغبت کم نہیں ہوگی, دنیا کی رغبت بڑھے گی. دنیا کی رغبت بڑھے گی آخرت کی رغبت کم ہوگی, آخرت کی رغبت کم ہوگی تو آخرت میں جانے سے آدمی ڈرے گا بھی, اور آخرت میں جانے کی تیاری بھی نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہم ایک فائدہ تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ موت جو ہے موت تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. آج یہ جا رہا ہے کل مجھے جانا ہے, آج اس کا جنازہ ہے کل میرا جنازہ, آج اس کا گسر ہے کل میرا, آج اس کی نماز جنازہ ہے کل میری, آج اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے کل مجھے, آج اسے دفن کیا جا رہا ہے کل مجھے. اور جب موت کی یاد آئے گی تو وہ تو زہید کو مت دنیا, دنیا کی رغبت کم ہوگی, اور دنیا کی رغبت جب کم ہوتی ہے تو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. یہ کس نے فرمایا؟ سچی زبان نے ارشاد فرمایا. اس سے زیادہ سچی زبان والا اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق المصدوق, انہوں نے یہ فرمایا. اور جب انہوں نے یہ فرمایا ہے تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی اور تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. مگر ہم جاتے ہیں قبرستان میں ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, ہمیں دنیا سے بے رغبتی محسوس نہیں ہوتی. ایک گھنٹے کے لیے, دو گھنٹے کے لیے, چوبیس گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم اس کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کی باڈی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے. ہاسپٹل سے گھر لا رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں, گھر میں لے جا رہے ہیں, کفن پہنا رہے ہیں, دفن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بالکل, مگر پھر بھی ہمیں اپنی موت, مرنے کا خوف نہیں ہوتا. جانے والے کے فراق کا غم تو ہوتا ہے مگر اپنے بارے میں کچھ سوچنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. اور جب اپنی موت کی فکر دل میں پیدا نہیں ہوتی تو دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا نہیں ہوتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم قبرستان میں جایا کرو اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. ادھر آپ یہ فرما رہے ہیں, اور اس طرف ہمارا حال یہ ہے کہ قبرستان میں ہوتے ہوئے بھی ہم موبائل کے اوپر ہیں, قبرستان میں ہوتے ہوئے بھی کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں, قبرستان میں ہوتے ہوئے مردے کی اور مردوں کی اور اپنی آخرت کی تو کیا فکر کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں کہ آج میت میں فلاں صاحب ضرور آئے ہوں گے, ذرا ملاقات کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان میں جاؤ تو تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، تم قبرستان میں جاؤ تو دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. اور یہاں قبرستان میں بار بار جاتے ہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 4 جنازے ہو گئے، مگر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ موت یاد بالکل نہیں آ رہی ہے اور دنیا سے بے رغبتی بالکل نہیں ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو غلط نہیں ہو سکتا. تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے میرے بھائیو کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر زنگ اتنا چڑھ گیا ہے کہ قبرستان کی زیارت کی وجہ سے جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اثر نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہمیں جو ہے وہ دنیا کی محبت، دنیا کی لذت اور دنیا کی رغبت کا اینستھیٹک شیطان نے لگا دیا ہے، اور ایسا لگایا ہے کہ سب سن ہو گیا ہے، سب سن ہو گیا ہے. تو جو چیزیں ہمارے دلوں پر اثر کرنی چاہیے وہ بھی اثر نہیں کرتی. قرآن مجید جب لوگ پڑھتے تھے تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ قرآن مجید سنتے تھے تو اثر ہوتا تھا ان پر اثر ہوتا تھا، ہم سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، یعنی وہ گزر رہے تھے اور کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو کوئی سننے کا ارادہ بھی نہیں تھا مگر کام میں آواز پڑی، جب دھیان لگایا تو وہ پڑھ رہا تھا والتور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، آپ کے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے. تو اتنا بخار چڑھ گیا خوف کی وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا عیادت کے لیے تاتا بن گیا، اتنے بیمار ہو گئے خوف کی وجہ سے، بخار ہو گیا کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے آئے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کیسا ہوگا جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، بال کھڑے ہو جاتے تھے تلاوت کرنے والوں کے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی. تو ایک تو وہ جماعت تھی کہ قرآن پڑھتے تھے ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، ذکر اللہ سے ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، دعا کرتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، اور جنت جہنم کا تذکرہ سنتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، قبر کا تذکرہ سنتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی ان کی تر ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. ایک تو یہ جماعت تھی کہ جن پر یہ ساری چیزیں اثر کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور ایک ہماری حالت ہے کہ نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ قرآن کو سننا، نہ ذکر اللہ اثر کرتا ہے، نہ جنت جہنم کا تذکرہ اثر کرتا ہے. ہماری زندگیاں جیسی ہے ویسی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں جیسے ہو گئے ہیں. او اشد قسوة، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھر سے پانی نہیں نکلتا، پانی تو زمین سے نکلتا ہے، زمین جو ہے وہ پانی کو کھینچتی بھی ہے اپنے اندر، پانی کو لیتی ہے، اور پانی کو لینے کے بعد پانی دیتی بھی ہے، زمین اندر پانی کھینچتی ہے، اس لیے کہ نرم ہے زمین. تو زمین کو کچھ دیا جائے وہ اسے اخذ کرتی ہے، اور اسے کھودا جائے اس میں سے پانی نکلتا بھی ہے، اور اسے کھودا نہ جائے تو زمین پانی اندر لیتی ہے اور لے کر کے سبزہ دیتی ہے جانوروں کو، سبزیاں دیتی ہے انسانوں کو، پھل دیتی ہے انسانوں کو. تو زمین جو ہے وہ فیض کو اخذ کرتی بھی ہے اور فیض پھر دیتی بھی ہے، فیض لیتی ہے، فیض لیتی ہے، فیض پہنچانے والے سے فیض لیتی ہے اور لے کر کے پھر دوسروں کو فیض پہنچاتی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے ان کے دل نرم زمین جیسے تھے، وہ فیض قرآن سے فیض لیتے تھے، ذکر سے فیض لیتے تھے، نمازوں سے فیض لیتے تھے، وہ نیک صحبت سے فیض لیتے تھے، بزرگوں سے فیض لیتے تھے، علماء سے فیض لیتے تھے، اور اپنے دل کی زمین میں کھینچ لیتے تھے، جذب کر لیتے تھے، اور پھر دوسروں کو وہ فیض پہنچاتے تھے. ہماری زمینیں جو ہے وہ پتھر کے مانند ہے، پتھر، ہماری زمین پتھر، پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین کھینچ نہیں سکتی فیض کو، پانی کو کھینچ نہیں. جب پانی کو کھینچتی نہیں تو وہاں کھوجیں گے تو کیا نکلے گا نیچے سے؟ جب وہ پانی کو کھینچتی نہیں تو وہ سبزہ کیسے اگائے گی؟ وہ پھل فروٹ کیسے دے گی؟ تو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے، فہی کل حجارہ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں. اب فہی کل او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ کہتے ہیں کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ دنیا میں کچھ پتھر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے بیچ سے چشمے اور نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے بہت پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے کچھ قطرے پانی نکل آتا ہے. اور اگر یہ نہیں تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں پر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتے ہیں اور لڑکتے ہیں. یہ بلندی سے جو پہاڑوں پر سے جو پتھر گرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں گرتے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس روئے زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی شانہ کی تسبیح نہیں کرتا ہے. ہاں، ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، پتوں کی تسبیح ہے، جانوروں کی تسبیح ہے، مچھلیوں کی تسبیح ہے، پانی کی تسبیح ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، مگر ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. اگر کوئی شخص انگلش میں اللہ تعالیٰ شانہ کی پاکی بیان کرے گا تو گجراتی جاننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ایک شخص اگر گجراتی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرے تو عربی جاننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ خود فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی. اور تسبیح بیان کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت کے لیے حیات اور زندگی کا ہونا ضروری ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ زندگی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ حیات نہ ہوتا تو اللہ کو پہچانتا کیسے؟ اور اللہ کو پہچاننے بغیر تسبیح ممکن نہیں ہے. تو ہر چیز میں حیات ہے. اور سائنس جو ہے، جن چیزوں کے بارے میں 100 سال پہلے کہتا تھا کہ اس چیز میں لائف نہیں ہے، 100 سال کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، اس چیز میں بھی لائف ہے. تو جن چیزوں میں آج بھی اسے لائف نظر نہیں آ رہی ہے، وہ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد کہنا پڑے گا کہ اس چیز کے اندر بھی لائف ہے. لائف ہر چیز کے اندر ہے. اس لیے کہ لائف نہ ہو تو اللہ کو پہچانے کیسے، اور اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ تو ہر چیز اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ جو اوپر سے لڑکتے ہیں پتھر پہاڑوں پر سے، بڑے بڑے بڑی بڑی چٹانیں جو گرتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں گرتی، وہ وہاں جہاں ہوتی ہے وہاں ایک دم اس پر خوف طاری ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ نیچے گرتی ہے. تو ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، سخت، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. اور یہ دل جو سخت ہو گئے، ان سختیوں کی وجہ سے ہمیں قبرستان میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میرے بھائیو، یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو دلوں کی سختی کی وجہ سے جس زاویے سے ہمیں سوچنا چاہیے وہ سوچتے ہی نہیں. تو اب دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مردوں کو دیکھیں، جنازوں کو دیکھیں، جنازوں کے بارے میں سوچیں، قبرستان میں جائیں تو دوسرے زاویے سے سوچیں. کس زاویے سے سوچیں؟ کہ خود بتکلف سوچیں کہ مجھے مرنا ہے، میرا کیا ہوگا. خود بخود خیال نہیں آتا قبر کو دیکھ کر، خود بخود خیال نہیں آتا جنازوں کو دیکھ کر. اب ہمیں بتکلف کرنا پڑے گا، خود اس کی مشق کرنی پڑے گی، فورس کرنا پڑے گا، اور سمجھانا پڑے گا کہ تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، تیرا کیا ہوگا، تیرا جنازہ اٹھے گا کیا ہوگا. جب اٹھے گا ہائے تیرا جنازہ، بچے رو رو کر کہیں گے اللہ، باپ سے اب ہوئی ہے جدائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. تو پوچھو اپنے آپ سے کہ جب اٹھے گا ہائے میرا جنازہ، جب میرا جنازہ اٹھے گا تو کیا ہوگا. جب اٹھے گا ہائے تیرا جنازہ، بچے رو رو کر کہیں گے اللہ، بچے دیکھیں گے کہ اللہ ہمارے باپ کا جنازہ جا رہا ہے، باپ سے اب ہوئی ہے جدائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا، کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی۔ موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا، تکیہ بستر بھی مٹی کا، سب کچھ مٹی کا، اور کیڑے ہماری لاش کو کھائیں گے، تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا، جب جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، وہاں مٹی میں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا، کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی۔ تو بتکلب ہمیں، تو دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں اس وجہ سے، قبرستان میں جانے سے بھی، دوسرے مردوں کو دیکھ کر کے بھی، جنازے میں شرکت کر کے بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں بتکلب اب سوچے، آٹومیٹکلی جو خیال آنا چاہیے تھا، اگر دل پر قساوت نہ ہوتی تو جنازہ دیکھتے ہی دل لرز جاتا، اگر دل پر قساوت نہ ہوتی اور دل ہمارے سخت نہ ہوتے تو قبر کو دیکھ کے ہی ہم لرز جاتے، مگر چونکہ قساوت ہے اس لیے اس قساوت کے پردے کو دور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اسے قبر کو دیکھ کر کہ اس قبر کے اندر میں ہوتا تو کیا ہوتا، سوچو وہاں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہ اس قبر میں میں ہوتا اور مجھے سزا دی جاتی، اس وقت میں فلموں کو دیکھتا ہوں، اس وقت میں ٹی وی کو دیکھتا ہوں، اس وقت میں جوا کھیلتا ہوں، اس وقت میں بد نظری میں مبتلا رہتا ہوں، غلط غلط چیزوں کو انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں، میں گالی بولتا ہوں، میں غصے کرتا ہوں، میں حسد کرتا ہوں، میں کینہ کرتا ہوں، میں تہمت لگاتا ہوں، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، اگر میری روح اس وقت نکل جائے اور اس قبر میں مجھے جانا پڑے تو کیا ہوگا میرا، سوچو میرے بھائیو۔ ہم جو ہے آخرت کی فکر کو چاہتے ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر کو چاہتے ہی نہیں ہے، جہاں کہیں موت ہوتی ہے وہاں تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں جانے والے کو آخرت کی فکر نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے وہ ماحول ہی دوسرا ہے، آخرت کا ماحول نہیں، آخرت کی فکر کا ماحول نہیں، موت کی تیاری کا ماحول نہیں۔ تو ہمیں میرے بھائیوں ہمارے دلوں پر یہ محنت کرنی ہے اور دلوں کو نرم کرنا ہے، اور نرم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ مشائخ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مراقبہ موت کرنا چاہیے، کس کو؟ جس کو موت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، اس کو روزانہ، اور روزانہ نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ آنکھ بند کرو اور آنکھ بند کر کے سوچو کہ میں مر گیا ہوں، اب میں بے حس و حرکت اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہوں، لوگ مجھے اٹھا کر مورچری میں لے جا رہے ہیں، مجھے تختے پر لٹا رہے ہیں، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب مجھے کفن میں لپیٹا جا رہا ہے، مجھے جنازے میں رکھا جا رہا ہے، مجھے گاڑی میں رکھا جا رہا ہے، مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میری نماز جنازہ، سوچو کہ میں ہوں، میں وہ، میں یعنی آپ کوئی اور ہے، اور سوچو کہ میں سلیم کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ سلیم جا رہا ہے، سلیم جا رہا ہے، سلیم کا جنازہ ہے، سلیم کو اٹھا کر کے لوگ لے جا، یعنی ریئل لائف میں سوچو کہ یہ میرا آخری مومنٹ ہے، اور نماز جنازہ کے بعد اب لوگ مجھے قبر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بس اب پانچ منٹ رہ گئی ہے، دس منٹ رہ گئی ہے، اور لوگ مجھے قبر میں رکھیں گے، اور قبر میں رکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈالیں گے، اور فرشتے آئیں گے اور مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یہ صاحب کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، یہ صاحب کون ہے، کیا میں جواب دینے کے قابل ہوں، اگر جواب نہیں دے سکا اور اس امتحان میں فیل ہوا تو میرے اوپر سانپ مسلط کیے جائیں گے، سانپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دو سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اللہ کے نافرمان کے اوپر، ایک سانپ اسے کاٹتا ہے پاؤں کی جانب سے، اور دوسرا سانپ کاٹتا ہے سر کی جانب سے، وہ کاٹتے 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 بیچ میں ملتے ہیں، جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بد عمل ہوتا ہے اس کے اوپر بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرم گرم ہوا آتی ہے، لو آتی ہے، اور جو بد عمل ہوتا ہے اس کو قبر دونوں طرف سے بھینچتی ہے، اور مردے کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے بتلایا کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ سوچو کہ میری جو زندگی ہے فلموں والی زندگی، گناہوں والی زندگی، تہمتوں والی زندگی، نمازوں کو چھوڑنے والی زندگی، زکات ادا نہ کرنے والی زندگی، زنا والی زندگی، شراب والی زندگی، ڈرگ والی زندگی، غیبت والی زندگی، بدگمانی والی زندگی، تکبر والی زندگی، حسد والی زندگی، جوا والی زندگی، یہ میری زندگی میں اتنی ساری چیزیں ہیں، تو آنکھ بند کر کے سوچو کہ میرا کیا حشر ہوگا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور میرے اوپر سانپ اور بچھو کو مسلط کیا جائے گا. اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایسا مراقبہ کروں گا اور ایسا سوچنے لگ جاؤں گا تو پھر مجھے کھانے پینے میں مزہ نہیں رہے گا، سونے میں مزہ نہیں رہے گا، دوستوں کے ساتھ عیاشی میں مزہ نہیں رہے گا؟ اسی لیے تو یہ سب سوچنا ہے، اسی لیے تو سوچنا ہے کہ یہ چیزیں کم ہو جائے اور دنیا کی عیش سے فارغ ہو جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی عیش ہمیں مل جائے. اسی لیے تو یہ کام کرنا ہے کہ دنیا کی رنگریلیوں پہ نہ جانا اے دل، اس سے نکلنا ہے. ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا میرے بھائیو، اور دنیا کی عیش، دنیا کی راحت، دنیا کے مزے کی خاطر ہم نے موت کا مراقبہ نہ کیا، تو جس وقت روح نکلے گی اس وقت میرے بھائیو ہم پکار پکار کر کہیں گے تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. کچھ نہیں ہے میرے بھائی جو، یہ کچھ نہیں ہے. یہ جو لذتیں ہیں یہ جھوٹی لذتیں ہیں، یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے. شیطان جیسے ایک شخص کسی لڑکی سے خواہش اپنی پوری کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنانا نہیں چاہتا، اسے اپنی بیوی بنانا نہیں چاہتا، تو وہ اسے بہت محبت دکھاتا ہے اور پھر اسے استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے لات مار کر کے نکال دیتا ہے ایک مہینے کے بعد، چھ مہینے کے بعد، بارہ مہینے کے بعد. تو یہ لڑکی جو ہے اسے بارہ مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس نے جو محبت کا اظہار کیا تھا وہ حقیقت میں محبت نہیں تھی، وہ جھوٹ. اور اس کو جب فلیش بیکس ہوتے ہیں تو وہ بارہ مہینے میں جس مرحلے پر جہاں جہاں اسے بہت لذت آ رہی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہی لذت اب اسے کڑوی معلوم ہوگی کہ میں دھوکے میں رہی تھی. تو اسی طرح شیطان نے کیموفلاج کیا ہوا ہے. اور یہ جو برائی ہے، برائی جو کڑواہٹ، ہم بد نظری کرتے ہیں، ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، مگر اولیاء جب وہ کسی کی طرف نظر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو ان کو نفرت ہوتی ہے اور کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہ کوئی کام کرنے کا ہے. تو یہ جو گندی چیزیں ہیں، یہ جو بیکار چیزیں ہیں جس میں کوئی لذت نہیں، شیطان نے اسے ہمارے لیے لذت کا سامان بنا کر کے تیار کیا ہے. جب شیطان ہمیں چھوڑ دے گا موت پر، موت ہماری واقع ہوگی، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ جس کو ہم لذت سمجھتے تھے وہ لذت نہیں، وہ تو پریشانی تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. آج فلم ہمارے لیے سب کچھ ہے، آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہمارے لیے سب کچھ ہے، آج ڈسکو ہمارے لیے سب کچھ ہے، آج دوستوں کی محفل ہے جس میں ہی اور آخرت سے غفلت ہوئی ہمارے لیے سب کچھ ہے، آج پیسے کو بٹورنا چاہے جائز طریقے سے ہو ناجائز، یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، ہالیڈے کے لیے جانا اور وہاں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، تکبر یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، بڑا بن کر رہنا یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. حزے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. حزے گناہ میں یہ گناہ کا جو لذت ہے، حزے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، گناہ کی لذت میں اسی وقت تک لذت ہے جب تک تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے اس میں پھر کچھ نہیں. حزے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. یہ جو موت کی یاد ہے، یہ ان ناجائز لذتوں سے روکنے والی. اکثر ذکر ہاذہ اللذات، میرے بھائیو کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی مشفق نہیں ہو سکتی جتنے مشفق ہمارے اور آپ کے آقا اپنی امت کے لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شفقت کے پیش نظر ایسی ایسی باتیں ہمیں بتلائیں کہ جن باتوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی، آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی. آپ فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر ہاذہ اللذات، یہ جو لذت کی کھوگر ہو جاتی ہے طبیعت، نفس لذت کا عادی ہو جاتا ہے. مزہ مزہ مزہ, پہلے جائز چیزوں میں مزہ, پھر ترقی کر کے ناجائز چیزوں میں مزہ, بس مزہ مزہ مزہ. یہ جو عادت پڑ جاتی ہے, یہ کہا کہ یہی تمہاری آخرت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. یہ دنیا کی رنگ ریلیاں تمہاری آخرت کو برباد کرنے والی ہے. یہ دنیا کی لذت کی رغبت یہ آخرت کی رغبت سے تم کو دور کرتی ہے, اور آخرت کی رغبت سے دور کر کے تمہیں آخرت کی تیاری سے دور رکھتی ہے. یہ یہی چیز جو ہے یہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے, اکثر ذکر حازم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو, خوب یاد کرو موت کو, موت کو. اور ایسا نہیں کہ اوپر اوپر سے موت کو یاد کرو, میں موت کو یاد کروں اور رشید بھائی کی طرف میرا ذہن جائے اور میں سمجھاتے ہوئے کہوں کہ دیکھو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, اپنی ذات سے غافل, اور ذہن میرا رشید بھائی کی طرف رہے کہ پھر اللہ کرے کہ رشید بھائی کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, یعنی یہ سمجھنے لگے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں تو ہیلتھی ہوں, صحت مند ہوں, جوان ہوں, میری موت تو ابھی آنے والی نہیں ہے. نہیں, جو بات کہو دوسروں کے دلوں میں بھی اتارو, اور دوسروں کے دلوں میں اتارنے سے پہلے اس حقیقت کو اپنے دل دماغ میں اتارو اپنے, کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, موت ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اغتنم فی الفراغ فضل رکوین اسا ان یکون موتک بغتتن کم صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت نفسه الصحیحۃ فلتتن. امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نقل کیے ہیں کہ اغتنم فی الفراغ فضل رکوین, بھائی تجھے جب فراغت کا موقع ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, ابھی موت نہیں ہے, فارغ ہے, مشغولی نہیں ہے, صحت مند ہے, بیمار نہیں ہے, جب وقت ہے تو دو چار رکعت پڑھ لے اور فائدہ حاصل کر لے اس فارغ وقت سے, اس لیجر سے, اس صحت سے اور اس زندگی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اچانک تیری موت آ جائے, موت آ جائے گی تیری جوانی بھی ختم, موت آ جائے گی تیری فرصت بھی ختم, موت آ جائے گی تیری زندگی بھی ختم, موت آ جائے گی تیری صحت بھی ختم, موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ کم صحیح رائی تم ان غیر سکمین, بہت سے تندرست لوگوں کو میں نے دیکھا کہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوئے, ذہبت نفسہ الصحیحۃ فلتتن, مگر جب ملک الموت آئے تو ان کی روح اچانک نکل گئی, رات کو سوئے صبح اٹھ نہیں سکے, دن کو نکل کر شاپنگ کے لیے گئے واپس گھر نہیں آ سکے, کام پہ گئے واپس گھر نہیں آ سکے, اچانک روح ان کی نکل گئی. یہ ذہن میں بٹھانا ہے, یہ جب ذہنوں میں بیٹھے گا میرے بھائیو تو پھر آخرت کی فکر ہوگی, پھر یہ خیال آئے گا کہ دنیا کچھ نہیں ہے, پھر دیکھو کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے یا نہیں, پھر دیکھو کہ آخرت کی تیاری ہوتی ہے یا نہیں, اور پھر دیکھو کہ جب آخرت کی تیاری ہو گئی تو مرنے کا شوق ہوگا. پھر ابھی آخرت کی تیاری نہیں, اس لیے مرنے کا شوق نہیں ہوتا, دنیا میں رہنے کا شوق. اور جب آخرت کی تیاری ہو جائے گی پھر دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہوگا, پھر مرنے کا شوق ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو کیا فرماتے ہیں آپ, وا ترباہ وا ترباہ, ہائے ہائے, خوشی, شاباش, واہ واہ, بہت خوشی کی بات ہے. بیوی نے کہا کہ آپ مر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, کہا کہ جی ہاں, غدن نلقل احبت محمد و حزبہ, جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ میرے انتظار میں ہیں, میرے روح نکلے گی اور میں ان سے جا کر کے ملاقات کروں گا. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ سینے میں تکلیف ہوئی, جب سینے میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کو بلایا گیا, ڈاکٹر نے ای سی جی کیا اور ای سی جی کرنے کے بعد جب دیکھا کہ کلیئر ہے تو کہا کہ حضرت گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اس کا مطلب یہ کہ موت واقع نہیں ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب, موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے, موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے. الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب, حضرت نے فرمایا الموت جسرن, ڈاکٹر صاحب موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو اپنے اللہ معشوق سے ملا دیتا ہے, یہ گھبرانے کی چیز نہیں, یہ تو خوشی کی چیز ہے. پھر فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب, گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے, اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی ملاقات سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی جنت سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی رحمت سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی قبر میں راحت سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی حسن خاتمہ سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی
قیامت کے دن عرش کے سائے سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی حساب یسیر سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ کی معرفت سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ کے دیدار سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی حوض کوثر کے پانی سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی مسجد سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی صلحاء سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ذکر اللہ سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی نماز سے دور لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کعبے سے دور رکھتی ہے، مدینے سے دور رکھتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہر خیر سے دور کر کے ہر شر کے قریب کر دیتی ہے، گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہمارے محمد عمر بھائی صاحب کا انتقال ہوا، اور وہی ان کا یہ انتقال کرنا باعث ہوا کہ میں آپ حضرات کو متوجہ کروں کہ یہ ایک چیز ہے جس کی فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس اعتبار سے اچھی زندگی گزاری، ماشاءاللہ دینداری کی زندگی گزاری، نماز والی زندگی گزاری، تلاوت والی زندگی گزاری۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے مرحومین ہیں امت کے اللہ تعالی سب کی بخشش فرما دے، سب کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرماوے، سب کو اللہ تعالی شانہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماوے، سب سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، جس منزل سے وہ گئے اس منزل سے ہمیں جانا ہے۔ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ انہوں نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اس سے وہ فارغ ہو گئے۔ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ ان کی روح نکل گئی، روح کس حالت میں نکلتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں ہماری۔ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ آخرت کو انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ قبر کے سوال جواب سے وہ فارغ ہو گئے۔ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا جس وقت دنیا سے ہم جائیں گے۔ ان کو غسل دینے والے بھی موجود تھے، اور ان کو کفنانے والے بھی موجود تھے، ان کے جنازے کو اٹھانے والے بھی موجود تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے بھی موجود تھے، ان کو قبر میں رکھنے والے بھی موجود تھے، اور قبر میں رکھنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنے والے بھی موجود تھے، اسارے ثواب کرنے والے بھی موجود ہیں، اور آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں، جس وقت ہماری روح نکلے گی ہمیں کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا ہوگا یا نہیں، پتا نہیں ہمیں کوئی غسل دینے والا ہوگا یا نہیں، پتا نہیں ہمیں کفن بھی میسر آئے یا نہیں، پتا نہیں ہمیں کوئی قبرستان تک پہنچانے والا بھی ملے یا نہیں، پتا نہیں ہمیں کوئی دفن کرنے والا ملے یا نہیں، اور کفن میں دفن کیے جانے کے بعد پتا نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہر شخص اپنا جج اور اپنی جیوری ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرو آج میرے بھائیوں سونے سے پہلے، اور سوچو کہ دنیا میں اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں یا ہمارے اعمال برے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر جمو، اور مزید اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، اور اگر اعمال بد ہیں، برے اعمال ہیں، تو پھر اس سے توبہ کرو، باز آ جاؤ، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں علماء کے پاس جاؤ، جہاں ضرورت پڑے وہاں مشائخ کے پاس جاؤ، اور اپنی اصلاح کراؤ، اور دین پر رہے، دین کی فکر رہے، اس کے لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھو، دعوہ کے اندر، تبلیغ کے اندر اپنا وقت لگاؤ، ہر وہ کام کرو جس کے ذریعے ایک انسان دین پر رہ سکتا ہے، اس کی دین میں ترقی ہو سکتی ہے، اور وہ دنیا سے بے رغبتی اس کی بڑھ سکتی ہے، اور آخرت میں اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو بھائی، آنے والے آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے موقع پر سب سے اہم چیز جو ہمیں کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اور پھر یہ کہ جو جانے والے ہیں ان کے لیے ہمیں اشارے ثواب بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو مرحومین ہیں ہمارے اپنے جو خود کے ہوتے ہیں رشتے دار، اور اس کے علاوہ پوری جو امت مسلمہ ہے، ان کے لیے صرف اس موقع پر نہیں بلکہ ہمیشہ اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، عمرہ کر کے، طواف کر کے، حج کر کے، قربانی کر کے، جو جو اعمال آپ نفل کر سکتے ہیں اس کو کر کے ثواب پہنچانا چاہیے، اور بہترین طریقہ ثواب پہنچانے کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرے اور خیرات کر کے ثواب پہنچائے۔ میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی پرایا کیوں نہ ہو، وہ ہمارا مومن بھائی ہوتا ہے، عادت یہ بناؤ کہ جیسے ہی آپ سنیں نمازوں کے بعد، ہوتا یہ ہے کہ نمازوں میں اعلان ہوتا ہے، اور کتنی بیچارے فکر کے ساتھ ائمہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا بیڑا پار ہو جائے، مگر ہم لوگ دعا نہیں کرتے، اعلان سن لیتے ہیں کہ کس کا انتقال ہوا۔ آپ سب میرے بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جب اعلان ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسال ثواب کرتے ہیں۔ ایک رسم ہو گئی ہے، رسم کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسال ثواب کریں، اور ان کے لیے دعا کریں. کوئی نہیں کرتا. کم سے کم میرے بھائیو کم سے کم اتنا تو کرو کہ جب امام صاحب یہ اعلان کرے تو اعلان کے بعد جب نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے اس میں تو کم سے کم کہو کہ اے اللہ جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ یا تین مرتبہ سورہ اخلاص وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ کر کے ثواب پہنچا دو اور پھر مسجد سے نکلتے ہوئے اگر ہو سکے تو مسجد کے ڈبے میں یا جہاں کہیں آپ چاہیں کم سے کم ہر مسلمان کے لیے 50 پینی 1 پاؤنڈ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کرو, جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے ایصال ثواب کرو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم ہم دیکھتے تھے کہ کسی کی نماز جنازہ ان کی چھوٹ جاتی تھی. نماز جنازہ اگر فوت ہوئی ہے ان کی زندگی میں کسی کی تو وہ اس وجہ سے فوت ہوئی ہے کہ انہیں پتا نہیں چلا, ورنہ پتا چلے اور نماز جنازہ فوت ہو ایسا کبھی نہیں ہوا. بیمار بھی جاتے تھے نماز جنازہ میں اور نماز جنازہ کا اہتمام کرتے تھے. اور یہاں دیکھنے والے موجود ہوں گے کہ جب ہمارے بھائی فیکٹریوں میں ہوتے تھے کام پہ جاتے تھے دن کو کسی کا جنازہ ہوتا تھا میلبرن روڈ کے اوپر جہاں ٹرافک ہوتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے, ہاتھ میں ان کی لاٹھی ہوتی تھی اور لاٹھی سے یوں کر کے کسی بھی مسلمان کو دیکھتے تھے تو روکتے تھے. وہ ہمارے والد صاحب کی عزت تھی لیسٹر میں, جب بھی دیکھتا تھا تو کھڑا ہو جاتا تھا تو اور وہ نیچے ونڈو کرتا تھا تو پوچھتے تھے ابا کہ بھائی مجھے قبرستان جانا ہے تم فارغ ہو؟ وہ کہتا تھا کہ نہیں میں تو فیکٹری میں جا رہا ہوں کام پہ جا رہا ہوں. کہا اچھی بات ہے. یعنی جب تک کوئی ٹرانسپورٹ مل نہیں جاتا تھا وہاں تک کھڑے رہتے تھے. کبھی ہوتا تھا ایسا, ویسے تو مسجد ہی سے چلے جاتے تھے. پہلے اس کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ سب لوگ مسجد میں, مسجد نور ایک مسجد تھی اس زمانے میں تو لوگ آتے تھے اور جن لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کہ بھائی ان کو اس گاڑی میں, ان کو اس گاڑی میں, ان کو اس گاڑی میں, اتنا اہتمام ہوتا تھا. مگر کبھی ہوتا یہ تھا کہ گھر آنے کے بعد پتا چلتا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو وہاں کھڑے رہ جاتے تھے اور جاتے ضرور تھے. کسی کا انتقال ہو جاتا تھا غسل کے لیے ضرور جاتے تھے چاہے ان کو بلایا جائے نہ بلایا جائے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شروع میں 1970s میں جب ہم یہاں آئے تھے اس وقت علماء کی کمی تھی تو یہ پیٹر برا ہے, لف برا ہے, ایسی جگہوں کے اوپر جہاں دین اتنا عام نہیں ہوا تھا اور اتنا دینی ذہن نہیں تھا وہاں بھی وہ غسل دینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو غسل میں, ہر غسل میں شرکت کرنا اور پھر جانا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نیکی کا کام ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو دیکھ کر کے عبرت ہوتی ہے. اور پھر قبرستان میں جاتے تھے, شرکت کرتے تھے اور پھر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے. اور مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ایصال ثواب کرو, اس لیے فرماتے تھے کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ ہمارے مرنے کے بعد ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. اب ہمارے والد صاحب کا یہ ذوق اور جذبہ تھا, جہاں کہیں سنتے تھے ایصال ثواب, جہاں کہیں سنتے تھے ایصال ثواب, جہاں کہیں سنتے تھے ایصال ثواب. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب مریں گے اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کی جب وفات ہوئی تو وفات پر بھی بہت لوگوں نے, بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے بزرگوں نے خطوط کے ذریعے مجھے بتلایا کہ ہم نے حافظ صاحب کے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اور اب اس وقت اللہ تعالی شانہ نے انہی کی دعاؤں کی برکت سے, انہی کی تربیت کی برکت سے اور اس کے بعد میرے مشائخ, میرے اساتذہ, میرے بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے اللہ نے فضل فرمایا, مجھے کچھ شہرت عطا کی. تو جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے ان کو کچھ نفع پہنچا ہے تو جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے ٹیکس کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف سے ایک طواف کیا اور تمہارے والدین کی طرف سے, ہم نے تمہاری طرف سے عمرہ کیا تمہارے والدین کی طرف سے, قربانی کرتے ہیں تیری طرف سے قربانی والدین کی طرف سے, ماں کی طرف سے, والد کی طرف سے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ان کا جذبہ تھا اندر اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے, اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے کریں گے, تو سبب کے درجے میں مجھے شہرت دی, مجھے شہرت دی, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی کہ بھئی جو کچھ ہم سلیم سے سیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے تو ماں باپ کی محنت کا دخل ہے تو لوگ بھی ان کے لیے کرتے ہیں. ہم میرے بھائیو خیر خواہی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک مسلمان بھائی ہے ہمارا اور کل اس کا کورٹ میں کیس ہے اور پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے, آپ کا دل دکھے گا یا نہیں؟ آپ اس کے لیے دعا کریں گے یا نہیں؟ پھانسی پہ چڑھنے اور قبر میں عذاب کے درمیان زمین آسمان نہیں, اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہے. تو جب پتا چلے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی قبر کی طرف جا رہا ہے تو جو کچھ ہو سکے پڑھنا چاہیے, قبرستان جاتے ہوئے پڑھنا چاہیے, قبرستان میں پڑھتے رہنا چاہیے, تدفین کے وقت پڑھتے رہنا چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے اور واپسی میں آتے ہوئے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرماوے, اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یہ حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما دے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, اور یہ حقیقت بھی راسخ فرما دے کہ اس کے لیے کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, اور یہ حقیقت بھی اللہ راسخ فرما دے کہ جانا ہے اور کسی وقت بھی جا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر بھی پوری نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ اس مسجد سے اٹھ نہ سکے, ہو سکتا ہے کہ ہم گھر نہ پہنچ سکے, ہو سکتا ہے کہ ہم صبح نہ اٹھ سکے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے, میرے بھائیوں, ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ جس وقت روح نکلنے والی ہو تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مزدہ ہمیں سننے کو ملے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان اور اے وہ نفس جس نے اپنے آپ کو میری خاطر کھپا دیا, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا اور میرے احکام کو پورا جس نے کیا, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ, راضیتا مرضیہ, تو بھی راضی تیرا رب بھی راضی, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا, لیٹی ہوئی ہیں بستر پر, اور جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اب تو فرشتہ آ رہا ہے تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم سب تھوڑی دیر کے لیے مجھے خلوت میں چھوڑ کے کمرے سے باہر چلے جاؤ. تو کمرہ کیا, وہ تو ایک ہی کمرے کا گھر تھا, سب گھر سے باہر چلے گئے, اور تھوڑی ہی دیر ابھی ہوئی تھی, 5-10 منٹ, کہ اندر سے آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے سنوایا لوگوں کو, رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہا جب وہ اندر چلے گئے, لوگ اندر داخل ہو گئے کہ کیا بات ہے, جب اندر دیکھا تو روح پرواز ہو چکی تھی, روح پرواز کر چکی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اچھی موت نصیب کرے, اللہ تعالی ولایت والی موت نصیب کرے, سعادت والی موت نصیب کرے, صدیقیت والی موت نصیب کرے, اللہ کے راستے والی موت نصیب کرے, سجدے والی, رکو والی موت نصیب کرے, حرمین شریفین والی موت نصیب کرے, اللہ کی رضا والی موت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة, اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, نستغفرك ربنا ونسألك التوبة, وأصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساغوا استغفروا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها, وخير أعمالنا خواتيمها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. یا ارحم الراحمین, ہماری بخشش فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین, ہماری حسنات کو قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین بد کاموں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین تجھے راضی کرنے والے کاموں میں مشغول فرما، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے کاموں کی نفرت پیدا فرما، یا ارحم الراحمین اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، فکر موت نصیب فرما، الہ العالمین تجھے راضی کرنے کی فکر نصیب فرما، یا ارحم الراحمین علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین اسی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، یا ارحم الراحمین تو نے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین اور اولیاء اعظام اور ائمۃ الفقہاء ائمۃ المحدثین اور ہمارے اکابر مشائخ کو آخرت کی دنیا کی جو صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی وہ بھی ہمیں بھی عطا فرما دے، الہ العالمین دنیا کی بے ثباتی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، دنیا کی بے حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، الہ العالمین آخرت کی حقیقت اور الہ العالمین آخرت کا ہمیشہ رہنا ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمیں رجال الآخرت میں سے بنا دے، ہمیں رجال الآخرت میں سے بنا دے، ہمیں رجال الآخرت میں سے بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین دنیا داری سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی لذتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین دنیا کی ناجائز لذتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین آخرت کی تیاری نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے، الہ العالمین ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، الہ العالمین ایسی استقامت عطا فرما جس کے بعد ڈگمگانا نہ ہو، ایسی سعادت عطا فرما جس کے بعد شقاوت نہ ہو، یا ارحم الراحمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، اپنی رضا کا دائمی فیصلہ فرما دے، ایسی رضا عطا فرما جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، الہ العالمین جنت کا دائمی فیصلہ فرما دے، حساب یسیر کا دائمی فیصلہ فرما دے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملنے کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین آخرت میں بھی انہی کی معیت عطا فرما، الہ العالمین بری صحبت سے بچا لے، اچھی صحبت ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کے جو رذائل ہیں جو برائیاں ہیں ان کو پاک فرما، دنیا کی محبت سے بچا لے، الہ العالمین شہوت پرستی سے بچا لے، الہ العالمین ناجائز لذتوں سے بچا لے، الہ العالمین حسد سے، کینے سے، بغض سے، بخل سے، کبر سے، الہ العالمین تمام رذائل سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ایک اچھا انسان بنا دے، ایک اچھا انسان بنا دے، اخلاق والا انسان بنا دے، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والا انسان بنا دے، الہ العالمین حیوانیت سے نکال کر انسانیت عطا فرما دے، الہ العالمین حقیقی معنی میں انسان بنا دے، الہ العالمین حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانی شکل میں حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین حقیقی معنی میں ہمیں انسان بنا دے، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والا بنا دے، الہ العالمین تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے، ہم میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین دنیاوی اخروی جتنی ہماری حاجتیں ہیں سب پوری فرما، یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا